الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے بہت سارے اسباب رکھے ہیں کہ بندہ دانستہ یا نادانستہ جو گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ پاک نے دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں اور بالکل انتہائی مرحلے پر بھی بندوں کے گناہوں کے معافی کے اسباب ایسے رکھے ہیں کہ بندے کو مرحلہ بمرحلہ گناہوں سے پاک فرماتے چلے جاتے ہیں. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب جس کا نام آپ نے سماعت فرمایا، الایمان الاوسط، اس میں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 10 اسباب گنوائے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں کو ان سے ہٹا دیتے ہیں، ان گناہوں کا وبال ان سے دور کر دیتے ہیں. جن میں سے چند ایک چیزیں تو آپ حضرات نے اس کے اوپر مضمون سماعت فرمایا. پہلی چیز توبہ، کہ انسان گناہوں سے بالکل اپنے دل کو صاف ستھرا کر لے، سچی ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی تلافی کر لے. دوسرا عمل جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان بالکل دھل دھلا کر صاف ہو جاتا ہے، وہ ہے استغفار، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے زبانی طور پر بھی مغفرت مانگتا رہے اور اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا پیکر بن کے گڑ گڑاتا رہے. اور تیسری چیز جس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہیں الحسنات الماحیہ، وہ نیکیاں کہ جن کے اندر اللہ پاک نے گناہوں کو مٹانے کی تاثیر رکھی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. جس طرح صابن میل کچل کو دھو دیتا ہے تو نیکی برائیوں کو دھو کر صاف ستھرا کر دیتی ہے. چوتھا عمل جس کے ذریعے سے مؤمنین کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ مؤمنین کی دعائیں ہیں مؤمنین کے حق میں، کہ انسان کی دعاؤں کے ذریعے سے بھی بہت سے انسانوں کے بیڑے پار ہوتے ہیں، بالخصوص والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اہل ایمان کے لیے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہمیں سبق سکھایا، اپنے لیے اور اپنے گزرے ہوئے مؤمنین بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرو. اور جنازے کے اندر بھی اللہ پاک نے مغفرت کا درس دیا کہ جاتے جاتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جنازہ پڑھو. حدیث مبارک کی وہ بشارت آپ نے سماعت فرمائی کہ جس مرد مومن کے جنازے میں 40 افراد شرکت کر لیں اور سب کے سب 10 بدعا اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی التجا کریں تو اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خوشخبری سناتے ہیں کہ الا شفعہم اللہ فی، اللہ تعالیٰ ان 40 افراد کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما کر اس کو بخشا بخشایا فرما دیتے ہیں. اسی طرح سے کچھ اور اعمال بھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں. دنیا کے اندر ہر انسان کو تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، لیکن مومن بہت ہی مزوں میں ہے. مصیبت آئے تو صبر سے کام لیتا ہے، نعمت ملے تو شکر سے کام لیتا ہے. تو ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنے والا صابر بھی ہو تو عبادت گزار، شاکر بھی ہو تو عبادت گزار، نعمت ملے تو شکر گزاری کرتا ہے، مصیبت اور آزمائش آ جائے تو صبر سے کام لیتا ہے. تو پانچواں عمل جس کے ذریعے سے بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، وہ مصیبتیں جو انسان کو دنیا کے اندر لاحق ہوتی ہیں تو ان مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتے ہیں. ان آزمائشوں کے ذریعے انسان کی خطائیں دھل جاتی ہیں اور وہ گناہوں سے معاف ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ مومن کو ہلکی سے ہلکی اور بڑی سے بڑی جو بھی آزمائش، جو بھی تکلیف، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، فرمایا کہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، حتیٰ کہ اگر پاؤں میں ایک معمولی سا کانٹا چبھ جائے جس کی تکلیف بہت ہی ہلکی سی ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کانٹے کا چبھنا بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں در دولت کے اندر چراغ جلتے جلتے بجھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سبق تو اللہ پاک نے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دیا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جب ان پر مصیبت ٹوٹتی ہے تو وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب آپ نے چراغ کے بجھ جانے پر انا للہ پڑھی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، چراغ کا بجھانا بھی کوئی مصیبت ہے کہ آپ نے اس موقع پر انا للہ پڑھی؟ فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے مومن کے دل میں ملال ہو، مومن کے دل میں قلق ہو اور ایک رنجیدگی اس کے دل پر آ جائے، یہ مصیبت ہے، بھلے وہ ہلکے درجے کی مصیبت ہو، اس مصیبت پر بھی جب وہ صبر سے کام لیتا ہے اور انا للہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو پورا پورا وہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جو صبر کرنے والوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو پانچواں عمل، وہ مصائب کے جن کے ذریعے سے بندے کو آزمایا جاتا ہے، دنیا کے اندر تکالیف کے اندر اس کو گھیرا جاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی اس کے درجات کی بلندی کا سامان بنتی ہیں اور گناہوں کے دھلنے کا سبب بنتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دے دی کہ چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا یہی کامیاب اور کامران ہے۔ جب چراغ کے بجھ جانے پر صبر کا درس دیا جا رہا ہے تو خدا نہ خواستہ جب کسی کی زندگی کا چراغ بجھ جائے، گھر میں کوئی موت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی مال کے اوپر آفت آ جائے، چوری ہو جائے، کوئی مال جل جائے، چھن جائے، جانی یا مالی کسی بھی قسم کی کوئی آزمائش آئی اور اس وقت بندے نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو یقیناً بہت بڑے اجر و ثواب کو وہ مستحق بن گیا۔ کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ مصیبت جو آنی تھی وہ تو آ گئی، لیکن اب یہ اس کی آزمائش کی گھڑی ہے، اس وقت یہ واویلا کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے یا صبر سے کام لیتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اس موقع پر یہ صبر سے کام لے گا تو یہ چیزیں بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنیں گی، خطائیں معاف ہوں گی، گناہ دھلیں گے، اور اگر گناہ پہلے سے معاف ہیں تو درجات کی بلندی کا سامان ہوگا۔ اللہ پاک نے صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں اتنا اجر و ثواب رکھا کہ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں جب صبر کرنے والوں کو بدلہ دینے پر آئیں گے تو ان کا جو بدلہ ہوگا تو اس وقت ناپ تول نہیں ہوگی، بغیر حساب، بغیر ناپ تول کے، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ تھوک کے حساب سے صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس وقت دوسرے انسان یہ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور ہم اس تکلیف کے اوپر صبر کرتے اور آج ہمیں اتنا بڑا اجر ملتا تو یہ بھی ہمیں گوارا تھا۔ تو صبر ایسی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے آخرت میں اس کے لیے بدلے کے لیے فرمایا گئی وَفَ الصَّابِرُونَ اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جب صبر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے تو یہ بدلہ بغیر حساب کے دیا جائے گا، بھلے وہ صبر کسی کی وفات پر ہو، مالی نقصان پر ہو، بیماری پر ہو، تکلیف پر ہو، کسی اور آزمائش پر ہو۔ طرح طرح کی آزمائشیں دنیا کے اندر انسان کو آ کر گھیرتی ہیں، تو ہر موقع پر رجوع اللہ کرنے والے کامیاب ہیں، حتیٰ کہ مصیبت کے وقت صبر کے دامن کو تھامنے والوں کو اللہ پاک نے اتنی بڑی بشارت سنائی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئی اور وہ مصیبت ایسی ہو کہ جس کا بدل نہ ہو، مثال کے طور پہ والدین، ان کا سایہ ایسا عظیم سایہ ہے کہ جب یہ سایہ سر سے ہٹتا ہے تو اس کا بدل دنیا میں کوئی اور نہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ نعم البدل عطا فرما دے۔ ظاہر ہے کہ والد بھی ایک تھے، والدہ بھی ایک تھی، جب یہ سایہ سر سے ہٹا تو یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا بدل دنیا کے اندر نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر انسان کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئی جس کی وجہ سے اس کا ایسا نقصان ہوا کہ جس کا دنیا میں کوئی بدل نہ ہو، اس موقع پر بھی اگر بندے نے صبر کا دامن تھام کے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل کے ذریعے سے اس نعمت کی تلافی فرما دیتے ہیں. مثال کے طور پہ والد کے انتقال کے موقع پر، والدہ کے انتقال کے موقع پر، خدا نخواستہ بیوی کا انتقال ہو گیا، خدا نخواستہ اولاد کا انتقال ہو گیا، خدا نہ کرے کسی عزیز قریب کا انتقال ہوا، دنیا کے اندر یہ سفر جاری رہتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو اس آزمائش کے وقت میں صبر کے دامن کو تھامنے والے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے والے ہیں کہ وہ نعمت جو زائل ہوئی اگر اس کا بدل اور متبادل دنیا میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرما کر اس کا بدل دے دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل سے بڑھ کر پھر بندے کو اور کیا چاہیے. اللہ پاک نے اپنی معیت کا اعلان فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ہر طرح کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، اول تو آزمائشوں سے عافیت مانگی جائے کہ اے اللہ عافیت عطا فرمائیے، سلامتی والی امن اور سکون والی زندگی عطا فرمائیے. خدا نہ خواستہ جب آزمائش آ جائے شکوہ شکایت کے بجائے رجوع اللہ کرتے ہوئے صبر سے کام لے، اس صبر کے اوپر اجر جو اللہ پاک نے رکھے اس اجر کو شیطان ضائع کراتا ہے. اسی موقع پر آ کر وسوسے ڈالتا ہے شیاطین، اپنی باتیں زبانوں پر جاری کرا کر کفریہ کلمات زبان سے نکلوا دیتے ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ایک پرانے نمازی تھے، ان کی ایک بالکل کم عمر بچی 12-14 سال کی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئی. اسی کے روگ میں اسی کے غم میں چند ماہ بعد والد بھی انتقال فرما گئے. تو ایک ہی گھر میں یکے بعد دیگرے قریب قریب دو اموات ہوئی، تو ظاہر ہے کہ صفے ماتم بچھی ہوئی تھی، سارے لوگ افسردہ بیٹھے تھے. تو ان مرحوم کے سسر صاحب اچانک صبر کا دامن ان سے چھوٹا، بھری محفل کے اندر ایک دم سے کفریہ کلمات کہنے بیٹھ گئے. حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں گالم گلوچ شروع ہو گئے. لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہوگی، جلدی جلدی ان کے منہ پہ ہاتھ رکھیں گے، پانی پلائیں گے، ان کو ٹھنڈا کریں. تو شیطان ایسے موقع پر آ کر انسان کو ورغلاتا ہے، جوش دلاتا ہے، بھڑکاتا ہے کہ تمہارے ہی اوپر آنی تھی مصیبت، آزمائش کے پہاڑ تم پر ہی ٹوٹنے تھے، یہ کے بعد دیگرے کتنی مصیبتیں آئی. صبر کرنے والے جن کو اللہ پاک کی طرف سے توفیق ملتی ہے بڑی بڑی مصیبتیں جھیل کر بھی اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام سے بڑھ کر صابر کون ہوگا، آزمائشیں ٹوٹی لیکن صبر کے پیکر بن کر انہوں نے دکھایا. ایک خاتون کو ایک بزرگ نے طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں. طواف کرتی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہی ہے اور اپنی رضامندی کا اظہار کر رہی ہے. حیران ہوئے کہ کون سی حالت آ گئی جس کی وجہ سے یہ ایسی بے چین ہے، بےتاب ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگی ہوئی ہے. پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تفصیل ہے جس کی وجہ سے تم کہتی ہو کہ اے اللہ میں آپ سے اس حال میں بھی راضی ہوں. اس نے پھر قصہ تفصیل سے سنایا اور بتایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں تندور پر روٹی پکا رہی تھی، ایک بچہ جو زمین پر رینگ رینگ کر چلنے کے قابل تھا وہ میرے پاس تھا، 2 بچے اندر کھیل رہے تھے. اچانک مجھے چیخنے کی آواز آئی، میں تندور سے اٹھ کر جو اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ کہیں تیز دھار چھری لگ گئی تھی. اس نے چھری کہیں نادانستہ طور پر اپنے گلے پر چلائی اور اس کی وہ نس کٹ گئی، جس کی وجہ سے بچہ تڑپ کے لبے دم تھا. جب میں پہنچی تو بس اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی. اس منظر کو دیکھ کر اس کا بھائی گھبرا کے کمرے سے باہر بھاگ نکلا. میں جب پہنچی تو وہ بچہ آخری سانس لے رہا تھا اور میرے ہی دیکھتے دیکھتے ٹھنڈا ہو گیا. میں اس بچے کو اٹھا کر لائی، صحن میں لا کر چارپائی پہ لٹایا. ابھی میں اپنے بچے کو صحیح کر رہی تھی کہ مجھے فکر ہوئی کہ میرا دوسرا بچہ خوف زدہ ہو کے صحن کے نہ جانے کہاں چھپ گیا. میں اس کو تلاش کرنے کے لیے چلی تو گھر کے صحن میں ایک کونے میں لکڑیاں رکھی تھی، ان لکڑیوں کے پیچھے کی طرف وہ بھاگا تھا. میں وہاں جا کر جب دیکھنے لگی تو معلوم یہ ہوا کہ ان لکڑیوں میں چھپے ہوئے ایک سانپ نے میرے بچے کو ڈس لیا. اس بچے کی لاش وہاں پڑی تھی. اس بچے کی لاش کو اٹھا کر میں لائی، اس کو بھی اپنے پہلے بچے کی ساتھ چارپائی پہ لٹایا. اتنے میں نے محسوس کیا کہ میرا تیسرا بچہ غائب. میں اس کی طرف جب لپکی تندور کے پاس پہنچی تو معلوم ہوا کہ رینگتے رینگتے وہ تندور میں جا گرا. اور وہ بھی جل چکا تھا. اس کی لاش کو بھی نکال کر لائی, چارپائی پہ لٹایا, ان تینوں کو میں نے نہلایا, غسل کفن کیا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہی ہوں کہ اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں. خدا نہ خواستہ ماں کی ممتا کا ایک بچہ چلا جائے, جگر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, ماں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے, اس کی ساری خوشیاں خاک میں مل جاتی ہیں. تین بچے ایک ہی ساتھ یہ کے بعد بگڑے, اس انداز سے گئے کہ ایک ہی دن میں تین جنازے, لیکن صبر کی پیکر ایسی بنی ہوئی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں. چونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے, بہت سے فیصلے ایسے ہیں کہ جو بندے کو کڑوے دکھائی دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہیں, وہ جانتے ہیں کہ بندوں کے لیے کون سے فیصلوں میں کتنے درجے اور رتبے اور کتنے مقام ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں گا, ایک خاتون میرے ساتھ ساتھ اس طرح تیزی کے ساتھ جنت کی طرف لپک رہی ہوگی, معلوم ہوگا کہ وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی. عرض کروں گا کہ یہ خاتون کون ہے جو اس تیزی کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو رہی ہے. بتایا جائے گا کہ یہ خاتون بہت بڑی صابرہ ہے. اس کے یہ کے بعد دیگر دنیا کے اندر 12 بچے انتقال کرتے چلے گئے, لیکن کبھی اس نے اف تک نہ کیا, ہر بچے کے انتقال پر صبر کی پیکر بنی رہی. تو آج اللہ پاک نے اس کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ساتھ ساتھ تیز تیز جنت کے اندر داخل ہو رہی. تو صبر ایسی عظیم چیز ہے کہ یہ انسان کو اتنے بڑے اجر دلانے کا سبب بن جاتا ہے کہ اگر اس آزمائش پہ جو آ چکی, اگر انسان واویلا کرے, شور شرابہ کرے, ہنگامہ کرے, ناراضگی کا اظہار کرے, زبان سے اول فول نکالے, تو وہ مصیبت تو ویسے بھی نہیں ٹلنے والی. ہوتی ہیں بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں, کہیں مال پر, کہیں جان پر, تو جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو چکا, اب یہ مرحلہ ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصبر عند الصدمۃ الاولی, اثر صبر وہی ہے جو پہلے مرحلے پر کیا جائے. جیسے ہی مصیبت پہنچی, اس موقع پر انسان صبر کا پیکر بن جائے اور فوراً نظر اللہ کی طرف کرے, تو یہ انسان ہے کامیاب. ورنہ بعد میں تو ہر ایک کو ہی قرار آ جاتا ہے, ہر ایک ہی تھک کر آخرکار چپ ہو جاتا ہے. لیکن اصل صابر وہ ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی, کہ جیسے ہی پہلے مرحلے میں اس کو کوئی آزمائش, کوئی مصیبت پہنچی, اللہ پاک اس موقع پر صبر کرنے والوں کو اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان کو بغیر حساب کے اجر سے نوازا جائے گا, تو اس وقت ان کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ دنیا فانی ہے, خود انسان کی ذات فانی, اس کو خود اپنی ذات کے بارے میں نہیں پتا کہ میں کب تک کا مہمان ہوں, دنیا میں ہوں تو کب تک ہوں. تو جب انسان کو خود اپنی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں, تو اس کی متعلقات اگر اس سے پہلے چلی جائیں تو کیوں کفے افسوس ملے, اس کے متعلقین اگر اس سے پہلے چلے جائیں تو کیوں کفے افسوس ملے, کوئی چیز اس سے ضائع ہو جائے تو کیوں کفے افسوس ملے. فوراً رجوع اللہ کرے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑے. حضرات علماء اکرام تو فرماتے ہیں کہ اگر مومن مسلمان کو اتنی تھوڑی سی, اتنی چھوٹی سی تکلیف پہنچی کہ اس نے دائیں جیب میں کوئی چیز رکھی تھی اور سمجھا کہ میں نے بائیں جیب میں رکھی ہے, اور اس کو نکالتے وقت بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ چیز نہ پائی, سمجھا کہ شاید وہ چیز ضائع ہو گئی, کھو گئی, گر گئی, چوری ہو گئی, اس وقت جو اس کو ایک فکر دامنگیر ہوئی, لیکن فوراً ہی خیال آیا کہ نہیں وہ دائیں طرف موجود ہے. تو اس معمولی سی تکلیف کے اوپر بھی اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. تو مومن تو ہر حال میں مزے ہی مزے میں, تو صبر بھی انسان کے گناہوں کی تلافی کا سامان بنتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں بھی آزمائش آ جائے. گھروں میں بہت آتی رہتی ہیں چھوٹی موٹی آزمائشیں, بچے ہیں, بھاگ دوڑ میں, کھیل کود میں بہت سی چیزیں ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو جس چیز کی جتنی زندگی تھی, بھلے جاندار ہو بھلے بے جان ہو, کانچ کے گلاس ہے, چائے کا برتن ہے, پلیٹ ہے, ایک حد تک اس کی زندگی ہے. وقت آ گیا, کوئی بھی بہانہ بنا, ہاتھ سے گرا, چکنا چور ہو گیا. وہی چیز بڑوں سے بھی ٹوٹ جاتی, وہی چیز کبھی چھوٹوں سے ٹوٹ گئی, تو جب نقصان ہو گیا فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دے دیا کہ چراغ کے بچ جانے پر انا للہ پڑھو, تو اس سے بڑی کوئی بھی آزمائش آ جائے, فوراً انا للہ پڑھتے ہی نہ جانے کتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ مقدر فرما دیتے ہیں. ہم اور آپ رات دن لوڈ شیڈنگ کے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ وقت مقرر آتے ہی لائٹ گئی, اور وقت مقرر ہوتے ہی لائٹ آ گئی. اب چونکہ یہ ایک معمول بن چکا, اب ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ 7 بج گئے 8 بج گئے 9 بج گئے لائٹ جانے کا ٹائم ہو گیا جنریٹر چلا لو. لیکن جب لائٹ گئی تو اگر انسان کے اندر بے حسی ہو تو خاموش ہے, اور اگر تھوڑی غفلت ہو تو لائٹ جاتی کہتے ہاں. تو یہ ہاں کرنے سے تو کچھ نہ ملا, لائٹ جانے پر بھی انسان کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھا, آپ نے انا للہ پڑھا, تو جس طرح لائٹ گئی ہمارے گھر کی روشنی بند ہوئی, انا للہ پڑھیں گے تو وہی اجر و ثواب ہے جو مصیبت کے اوپر صبر کرنے والوں کے لیے ہے. ہاں اللہ پاک نے اگر نعمت دی ہے جنریٹر سٹارٹ کر لیا جائے, لائٹ متبادل ہے وہ جل جائے, لیکن اس موقع کو بھی انسان خالی نہ جانے دے کہ جب لائٹ کی ایک نعمت ملی ہوئی ہے, بجلی آ رہی ہے, نعمت پہ ہم مل رہی ہے, لیکن جیسی توقف ہوا تو انسان یہ نہ سوچے کہ تو معمول کا حصہ بن چکی, یہ بھی ایک مصیبت ہے, یہ بھی ایک آزمائش ہے. اس وقت بھی انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے, اور پھر وقت ہونے پر جب لائٹ آ گئی الحمدللہ, نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا وہ بھی کامیاب, اور نعمت کے توقف کے اوپر صبر سے کام لینے والا وہ بھی کامیاب. اس لحاظ سے صبر بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, تکالیف انسان پر آتی ہیں, کسی بھی عنوان سے آئے تو یہ انسان کی خطاؤں کے دھلنے کا سامان بن جاتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر ہوش سے کام لینے والا ہو اس موقع کو نہ گنوائے, شیطان کے ہتھکنڈوں کو کارآمد ہونے نہ دے کہ شیطان اسی موقع پر انسان کو اکساتا ہے گالم گلوچ کرنے پر اور واویلا کرنے پر. اگر تو انسان نے کچھ اپنی بھڑاس نکال لی, برا بھلا کہہ لیا, شکایت کر لی, تو بس وہ الصبر عند الصدمۃ الاولی کا مصداق نہ بنا کہ پہلے مرحلے پر جو صبر کرنا چاہیے تو وہ نہ کیا, بعد میں تو پھر بھڑاس نکل گئی, خود ہی ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا. اس لحاظ سے گھروں کے اندر باہر کہیں بھی کوئی آزمائش آ جائے فوراً رجوع اللہ کیا جائے, صبر سے کام لیا جائے, تکلیفیں آ جائیں بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پر, چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کو. گھروں میں رہنے سہنے کے اندر کئی آزمائشیں آتی ہیں, بعض دفعہ شوہر بد مزاج ہے, بیوی ساری زندگی مصیبتیں جھیلتے جھیلتے گزارتی ہے, اگر وہ اس کو بھی آزمائش سمجھ لے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, شوہر کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن اس کے مزاج میں مٹھاس نہیں آتا, چلو میں برداشت سے کام لیتی ہوں, اس مصیبت پر بھی اجر ملے گا. شوہر نرم مزاج ہے, بیوی تو بد اخلاق ہے, شوہر سمجھا سمجھا کے تھک گیا, لیکن اگر وہ اس کی سخت اور تلخ مزاجی پر صبر سے کام لے گا تو اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ایک شخص ان سے ملاقات کے لیے دور سے سفر کر کے چلا آیا, گھر پہ جب پہنچا پتہ معلوم کرتے کرتے تو معلوم ہوا کہ بیگم صاحبہ موجود تھی, صاحب حضرت گھر پہ موجود نہ تھے, کہیں گئے ہوئے تھے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے. تو خاتون خانہ نے کہا کہ کہاں تم آئے ہو, کس کے چکر میں پڑے ہو, دھوکے باز کے چکر میں, اور اول فول کیا کچھ کہنے لگی. یہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت کی اہلیہ محترمہ ایسی اول فول بک رہی. بہرحال تلاش کرتے کرتے جا کر وہاں تک پہنچے جہاں پر وہ گئے ہوئے تھے, دیکھا تو آ رہے ہیں, ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے, شیر کی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا ہے, آگے آگے شیر اور پیچھے پیچھے خود چلے آ رہے ہیں. کنارے پر پہنچے, لکڑیاں اٹھا کے سائڈ پہ رکھی اور شیر کو اور سانپ کو چلتا کر دیا. یہ حیران ہوا کہ اتنے بڑے ولی, اللہ پاک نے اتنی کرامت کا ظہور کرایا کہ شیر کی کمر پہ لکڑیاں لاد کے لا رہے ہیں, سانپ کا کوڑا بنایا ہوا ہے, اور بیگم اتنے کڑوے مزاج کی. کہا حضرت میں تو گھر گیا تو وہاں تو کچھ اور سننے کو ملا. فرمایا کہ اسی پر صبر کرنے کی بدولت تو اللہ پاک نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو بیوی اگر تلخ مزاج ہو شوہر صبر سے کام لے, شوہر اگر تلخ مزاج ہو بیوی صبر سے کام لے, ماں باپ اگر کڑوے مزاج کے ہوں اولاد صبر سے کام لے, اولاد اگر بد مزاج ہو ماں باپ صبر سے کام لے, بہن بھائیوں میں ناچاکی ہو صبر سے کام لیا جائے, اور صبر کے دامن کو تھام لیا جائے تو صبر کرنے کی وجہ سے بہت ساری ناچاکیاں آخرکار ختم ہو جاتی ہیں. ایک حد تک ہی انسان اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے, سامنے والا جب صبر سے کام لیتا ہے تو آخرکار انسان موم بن ہی جاتا ہے, اس کا دل بھی نرم پڑ ہی جاتا ہے کہ آخرکار میں بھی کب تک بد اخلاقی کا مظاہرہ کروں. تو صبر ایسا قیمتی اثاثہ ہے کہ اگر اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے تو اعمال کے اندر انسان کے گناہ بھی مٹتے چلے جاتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, اور ساتھ میں انسان کو اللہ پاک اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اسی طریقے سے ایک چیز جو مؤمنین کے لیے کارآمد ہوتی ہے, یہ تو ساری زندگی کے معاملات ہیں کہ توبہ ہے انسان زندگی میں کرتا ہے, استغفار ہے انسان زندگی میں کرتا ہے, نیکیاں ہیں کہ جس کے ذریعے سے گناہ مٹتے ہیں انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے, اور اسی طریقے سے مصائب کے اوپر صبر ہے انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے, مومنین کی دعائیں ہیں انسان اپنی زندگی میں لیتا ہے. یہاں تک تو سارے وہ مراحل ہیں کہ جو انسان خود اپنی زندگی کے اندر جن کا حصول اس کے بس میں ہے, لیکن آگے کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کرم نوازی کے معاملات ہیں کہ بندوں کے گناہوں کی بخشش کا سامان اب بھی اللہ پاک نے رکھے ہیں, کہ انتقال ہو گیا گناہوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے گیا, تب بھی اللہ پاک نے اس کے لیے کچھ اسباب ایسے رکھے کہ گناہگار بندہ اپنے ساتھ گناہوں کا انبار لایا ہے تو اس کے لیے بخشش کا سامان اللہ پاک نے رکھے. اس کے بھی کئی ایک مرحلے ہیں دنیا ہی کے اندر. اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو جب اچھی توفیق عطا فرماتے ہیں, اپنا دوست بنانے پر آتے ہیں, بڑے بڑے شرابی بڑے بڑے کبابی وقت کے ولی اللہ بن جاتے ہیں. اللہ پاک نے ایسی کئی ایک مثالیں دنیا میں قائم فرمائی ہیں, چند ایک تو ایسی ہیں جو باقاعدہ مستند طریقے سے معروف اور مستند اکابرین اور اسلاف کے ذریعے امت کے اندر منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں, ورنہ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ جو گناہوں کی زندگی گزار رہے تھے, اللہ کی طرف سے جب فیصلہ آ گیا گناہوں کی زندگی سے ان کو اللہ پاک نے نکال کر ولی اللہ بنا دیا. شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر وفا ہو, بندے کے اندر اللہ کی محبت ہو, درد ہو, مانتا ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, گناہوں کی آلودگی میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو لیکن دل میں ندامت ہو, شرمندگی ہو, احساس ہو کہ میں مجرم ہوں اپنے مالک حقیقی کا, اپنے خالق حقیقی کا, اپنے رازق کا. وفادار بندہ تو وہ ہے کہ جو وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے شروع ہی سے گناہ نہ کرے. خواہشات بھڑک رہی ہیں, جذبات ابھر رہے ہیں, گناہ کے مواقع سامنے ہیں, دل چاہ رہا ہے کہ گناہ کر لوں. ہر انسان کی گناہ کی چاہتیں الگ الگ ہیں, لیکن اس وقت یہ اپنی خواہش کو اللہ کی محبت میں مار لے اور اللہ کی محبت کو اپنی خواہشات کی محبت پر غالب کر لے, تو یہی وفاداری کا وقت ہے کہ یہ ثبوت دے دے کہ اے اللہ میں آپ کا وفادار ہوں, آپ سے محبت کرنے والا, اپنی خواہشات سے محبت کرنے والا نہیں, اپنے گناہوں کی لذت سے محبت کرنے والا نہیں, میں آپ کی محبت کی خاطر اپنی ان خواہشات کا چکنا چور کر کے ان کو ختم کر دیتا ہوں. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. جب دل میں درد ہو اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنے کی چاہت اور طلب ہو, اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ قدردان ہے. بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ پاک لمحے بھر میں اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اس لحاظ سے انسان کے اندر ہمیشہ کسی بھی انداز سے وہ گناہ کر رہا ہو, کوئی بھی گناہ اس سے سرزد ہو رہا ہو, دل میں شرمندگی ہو, ہمیشہ احساس ندامت ہو, اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا رہے کہ اے اللہ فلاں گناہ مجھ سے ہوتا ہے, مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اس گناہ کو ضرور چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہے, مناجات کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نہ جانے کون سے وقت کی مناجات کو قبول فرما کر بندے کو لمحے بھر میں کہاں سے کہاں پہنچا دے. زندگی ہی کے اندر اللہ تعالیٰ گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں کے نور کے اندر غوطہ زن فرما دیتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ وقت کے بادشاہ تھے بلخ کے, لیکن اس بادشاہت کو قربان کیا, اللہ کی محبت میں نکل کھڑے ہوئے, درویشی اختیار کی, اللہ پاک نے ولایت کے اونچے مقام پر فائز فرمایا. مشکات شریف کی شرح میں آپ کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے. ایک دن چلے جا رہے تھے, ایک بڑے رئیس اور سردار کے ایک نوجوان بیٹے کو دیکھا شراب میں مدہوش ہو کر, شراب حد سے زیادہ پی کر, اتنی زیادہ پیلی کہ ہوش تو گئے سو گئے لیکن اتنی پیلی کہ اب قے آنے لگی. قے کر رہا تھا, سارا گندا ہو گیا, کپڑے بھی گندے, منہ بھی گندا, بالکل مدہوش ایک طرف پڑا ہوا ہے, قے ہو رہی ہے شراب. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کی نظر پڑی کہ رئیس کا بیٹا ہے اور کیا حالت کی ہوئی ہے, شراب اتنی پیلی کہ واپس ابل ابل کے منہ سے باہر آ رہی ہے. ترس آیا کہ یہ بھی میرے اللہ کا بندہ ہے، اللہ میرا دوست ہے اور میرا دوست کا بندہ یہاں کس قسم پرسی میں پڑا ہے. اور حالت یہ تھی کہ مکھیاں بھنک رہی ہیں، مدہوش ہے، اپنے اوپر سے مکھیاں اڑانے کی بھی اس میں سکت نہیں، گندا ہو رہا ہے، غلاظت گندگی ساری بہ رہی ہے. یہ سوچا کہ میرے دوست کا بندہ ہے، کس حالت میں پڑا ہوا ہے، چلو اپنے دوست کے بندے کی خدمت کروں، کیوں نہ اس کا منہ دھلا کر صاف کر دوں. اسی خدمت کے جذبے سے چل کھڑے ہوئے، بالٹی کا انتظام کیا، پانی لائے اور آ کر اس کا پھر ہاتھ منہ دھلانے لگے. منہ دھلا رہے ہیں، ہاتھ دھلا رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. ہوتے ہوتے جب پانی کے چیٹے اس پر پڑے، منہ دھو دھلا کر جب اس کو تازہ پانی ملا تو ہوش آیا. ہوش میں جیسی آیا دیکھا تو ابراہیم ابن ادھم منہ دھلا رہے ہیں، ہاتھ پاؤں صاف کر رہے ہیں اور دیکھ بھال کر رہے ہیں. دنگ رہ گیا کہ حضرت آپ اور میرا منہ دھو رہے ہیں. اور میں کہ کیا ہوا بیٹا، تم میرے اللہ کے بندے ہو، اللہ میرا دوست ہے، دوست کا بندہ بھی دوست ہوا کرتا ہے، تو میں نے چاہا کہ تمہاری خدمت کر کے تمہیں صاف ستھرا کر دوں. تو اللہ پاک کے اس محبوب بندے کی اس خدمت کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ وہ شہزادہ اور رئیس زادہ حیران ہوا، ہکا بکا رہ گیا کہ وقت کے اتنے بڑے ولی، اتنے اونچے درجے کے بزرگ، وہ میری خدمت کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے میرا منہ دھو رہے ہیں، شراب کو صاف کر رہے ہیں، گندبلا دور کر رہے ہیں. حیران ہو کر کہنے لگا کہ حضرت، میں تو سمجھتا تھا کہ اللہ والے گناہگاروں سے نفرت رکھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن آج معلوم ہوا کہ آپ تو اور اللہ والے گناہگاروں سے اتنے زیادہ شفقت اور ترس کا معاملہ رکھتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے میرا منہ دھلا رہے ہیں. ہاتھ بڑھائیے، مجھے توبہ کرائیے کہ میں آج آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو منہ نہ لگاؤں گا. حضرت بھی یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کا بندہ ہے، جس زبان سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اسی زبان پہ شراب لگاتا ہے، اسی منہ کو ناپاک کرتا ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت کا بھی اثر ہے کہ وہ صحبت جو تھوڑی دیر کے لیے ملی، بزرگ کا ہاتھ چہرے پر لگ رہا ہے، بدن کی صفائی ہو رہی ہے، دھلائی ہو رہی ہے اور اندر ہی اندر اس بندے کی کایا پلٹ رہی ہے. چند لمحے کی صحبت ہے، محبت اور شفقت اور ترس کھاتے ہوئے اللہ کے ایک گناہگار بندے کو گناہوں کی نجاست سے صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر صاف کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے کشف ہوا، توبہ کر لی. جب اس نے ندامت کے ساتھ معافی مانگ لی، کہا کہ آئندہ نہ پیوں گا، اللہ کی طرف سے کشف ہوا. معلوم ہوا کہ اے ابراہیم، اس وقت روئے زمین پر جتنے ہمارے دوست موجود ہیں، اولیاء اللہ کے اندر یہ سب سے بڑا ولی ہے، اس وقت یہ ہمارا سب سے اونچے درجے کا دوست. حیران ہوگا، یا اللہ ابھی ابھی تو توبہ کیے، نہ نماز پڑھی، نہ تہجد پڑھی، نہ مجاہدے کیے، نہ ریاضتیں کی، صرف توبہ کرتے ہی وقت کے اولیاء اللہ کے اندر سب سے اونچا مرتبہ پا لیا، تو آخر کیسے؟ حضرت مولانا رومی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبت کے اندر اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی جس طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور میں، کہ جب وہ سور پھونکیں گے تمام کے تمام روئے زمین کے مردہ زندہ ہو جائیں گے. اللہ والوں کی صحبت کے ذریعے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. وہ نوجوان چند لمحے پہلے گناہوں کی غلاظت کی وجہ سے رستے میں ڈھیر پڑا ہوا ہے، نجاست کے اندر آلودہ ہے، لیکن جب بزرگ کی تھوڑی سی دیر کی صحبت ملی، ساتھ ملا اور محبت اور شفقت ملی اور توجہ ملی اور اپنے ہاتھ سے اس کا منہ دھلا رہے ہیں اور وہ نوجوان ان کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت یہ تمام کے تمام اولیاء اللہ کے اندر سب سے اونچے درجے پر فائز ہو چکا. حیران ہوئے، سوال کیا کہ یا رب، نہ اس نے عبادات کی نہ طاعات کی، توبہ کرتے ہی اتنا اونچا مرتبہ پا لیا. اللہ کی طرف سے جواب آیا، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا بندہ توبہ کرتے ہی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جس لمحے وہ گناہ پر نادم ہو گیا، پشیماں ہو گیا، اپنے کیے پر رو لیا، نادم ہو گیا، آئندہ نہ کرنے کا اس نے وعدہ کر لیا، فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو جو اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا رتبہ اور مقام اس کو کیوں ملا، اس کی وجہ بھی آپ سن لیجئے کہ جس وقت فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے میرے اس بندے کا شفقت بھرے انداز میں ترس کھاتے ہوئے چہرہ دھو رہے تھے، فرمایا کہ غسلتا وجہہ لأجلی، آپ نے تو اس کا چہرہ میری محبت کی خاطر دھویا کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، میرے دوست کا بندہ ہے، اس پر ترس کھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اس کی ظاہری گندگی کو دور کر رہے تھے. فغسلت قلبہ لأجلی، میں نے آپ کی محبت میں اس کے دل کو دھو ڈالا. آپ نے تو اس کو چہرے کو دھویا میری محبت میں، میں نے آپ کی خاطر کہ میرا بندہ، میرا وہ درویش کہ جس نے بادشاہ کو ٹھوکر مار کر درویشی کو اختیار کیا، کیسا مٹا ہوا میرے بندے کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس سے ناپاکی کو دور کر رہا ہے، میں نے آپ کی خاطر اپنے اس بندے کو دل کو دھو دیا. تو ظاہر ہے کہ جب بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ دھو دے، اس میں پھر دوبارہ نجاست نہیں آ سکتی، غلاظت نہیں آ سکتی. اللہ کا دھویا ہوا دل ایسا منور اور محتر ہوتا ہے کہ اس میں پھر گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا. اس لحاظ سے فرمایا کہ اس وقت کے تمام کے تمام اولیاء اللہ کے اندر سب سے اونچا مقام اس نے پا لیا. اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر جب نوازنے پر آتے ہیں بڑے بڑے گناہگاروں کو لمحے بھر میں نکال کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے کے بزرگ ہیں حضرت بشر حافی رحمہ اللہ، اتنا اونچا مرتبہ پایا. مرتبہ پانے سے پہلے شرابی ہیں، شراب میں مست و مگن جا رہے ہیں، دھت ہیں بالکل، مدہوش ہیں. چلتے چلتے نظر پڑی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر، دیکھا تو اس پر اللہ کا نام لکھا تھا. مدہوشی کے عالم میں بھی دل میں اللہ کی محبت تو تھی، سچی توحید تو تھی، اللہ کو اپنا مالک اور خالق مانتے تھے. مدہوشی کے عالم میں بھی نظر پڑی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اللہ کا مبارک نام لکھا اور وہ گندگی کے اندر پڑا ہوا ہے. اسی شراب کے نشے کے اندر مدہوشی کے عالم میں اس کاغذ کو اٹھا لیا اور اس کو دھویا، صاف ستھرا کیا، چوما، خوشبو لگائی اور اسی مدہوشی کے عالم میں آ کر اپنے گھر کے اندر اونچے تاک کے اوپر اس کو سنبھال کے رکھ دیا. پتا بھی نہیں کہ میں مدہوشی کے اندر کیا کر رہا ہوں، لیکن اس گناہ گاری کے عالم میں بھی اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ پاک نے رات کو خواب دکھایا اور حقیقت حال بتائی. فرمایا کہ اے بندے، تو شراب پی کر مدہوش ہو چکا تھا، اپنے ہوش کھو بیٹھو ہوش کھو چکا تھا، بے ہوش اور مدہوش ہونے کے باوجود تمہیں ہمارا ہوش رہا کہ جب تو نے میرا نام گندگی میں دیکھا، اس مدہوشی میں بھی تو اس کی طرف لپکا، اس کو اٹھایا، صاف کیا، چوما، پیار کیا، عطر لگایا اور اس کو سنبھال کر رکھا. تو اے بندے، ہم تجھ سے کیسے غافل ہوں، ہم بھی تجھے ولایت کا ایسا مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ تجھے اپنا قریبی دوست بنائیں گے. اللہ پاک نے اس شرابی کو اس گناہگاری کی حالت سے ایسا پاک و صاف بنایا، پھر ولایت کیسے مرتبے پر فائز فرمایا کہ جب بشارت ملی اللہ کی طرف سے ہدایت کی. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اس وقت آپ ننگے پاؤں تھے، تو بس آپ نکل کھڑے ہوئے اور اللہ کے ولی بننے کے لیے دوڑ پڑے، پھر ساری زندگی چپل نہ پہنی. بشر کے ساتھ لگتا ہے حافی، حافی کا معنی ہے ننگے پاؤں. وہ بشر جو ننگے پاؤں رہا کرتے تھے، ساری زندگی پھر ننگے پاؤں رہے کہ جس وقت ہدایت ملی تو میں ننگے پاؤں تھا، ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دیا. اور دوسری روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام تلاوت کر رہے تھے، یہ آیت پڑھی، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ تو کہا کہ کیوں نہیں یا رب، تو نے زمین کو بہت اچھا بچھونا بچھایا، بہت اچھا فرش بنایا، آئندہ میں تیرے فرش پر چپل لے کر نہیں چلوں گا. اس دن کے بعد سے چپل اتاری، ساری زندگی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. اللہ پاک نے بھی پھر یہ کرامت عطا فرمائی، زمین کا حکم دے دیا کہ بشر جہاں سے گزرے اس کے سامنے جو نجاست آئے، اس نجاست کو لیے زمین کا حکم تھا کہ وہ اپنے اندر نگل لیا کرے. جس جگہ سے گزرتے زمین صاف ستھری ہوتی تھی اور اس راستے پر نجاست کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا تھا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کہ اب نوازنے پر آتے ہیں گناہگار سے گناہگار بندوں کو بھی لمحے بھر میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، ولی یہ کامل بنا دیتے ہیں. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. بندے کے اندر طلب ہو، درد ہو، اللہ کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہو، اللہ کی طلب ہو، اللہ سے ملنے کی جستجو ہو، اللہ تعالیٰ کسی بھی بہانے سے اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اللہ کے فیصلے جب ہوتے ہیں تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. ایک بادشاہ کا انتقال ہوا،
سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے تھے کہ اب کس کو بادشاہ بنایا جائے. فیصلہ یہ ہوا کہ صبح سویرے سب سے پہلے بادشاہ کے دروازے پر جو شخص آئے گا اسی کو ہم اپنا بادشاہ متعین کریں گے. سب کا متفق فیصلہ ہوا. صبح سویرے جس شخص کی آواز سنائی دی بادشاہ کے دروازے پر وہ ایک فقیر تھا. آ کر پکار لگائی اللہ کے نام پہ دو روٹی دے دو. پتا چلا صبح سویرے منہ اندھیرے آنے والا دروازے پر شاہی دربار کے دروازے پر دستک دینے والا ایک فقیر. اور پہلے فیصلہ ہو چکا کہ سب سے پہلے آنے والے کو ہی بادشاہ تسلیم کیا جائے گا. اس متفقہ فیصلے کے تحت سب نے مل کر اس فقیر کو اندر بلایا, نہلایا دھلایا اور شاہی تاج اور شاہی لباس سے اس کو آراستہ کر کے تخت شاہی پر بٹھا دیا. اب جب فیصلے کا وقت آیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہی فقیر جو سدائے لگاتا تھا بھیک مانگا کرتا تھا اب شاہی انداز میں فیصلے صادر کر رہا ہے. جب فیصلے صادر کر لینے کے بعد فارغ ہوا غلاموں کو حکم دیا کہ اب مجھے دونوں طرف سے اعزاز اور اکرام کے ساتھ پکڑ کے اٹھاؤ شاہی انداز میں لے کے چلو. غلاموں نے اٹھایا اور شاہی انداز میں لے کر چل دیے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی ہم تو آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا پر دادا سات پوچھتے آپ کی یہ گداگری کرتی چلی آ رہی ہیں, فقیری کرتی چلی آ رہی ہیں. آج اچانک آپ کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا تو آپ کے اندر سارے انداز وہی شاہی آ گئے, جبکہ آپ نے تو کبھی شاہی انداز دیکھے بھی نہ تھے. اور وہی انداز وہی فیصلے جو آپ نے صادر کیے شاہی انداز کے فیصلے یہ کہاں سے آپ نے سیکھے؟ تو اس نے کہا کہ جو اللہ فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے وہ آداب بادشاہی بھی سکھا سکتا ہے. جب اللہ فقیر کو بادشاہ بنانے پر قادر ہے تو اس بادشاہی کے آداب سکھانے پر بھی قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنا ولی بناتے ہیں تو ولایت کے آداب بھی سکھا دیتے ہیں, آداب محبت بھی سکھا دیتے ہیں, وفا شعاری بھی سکھا دیتے ہیں, وفاداری بھی بتا دیتے ہیں کہ بندے اب تو میرا دوست بن چکا, اب تجھے کس طرح سنبھل سنبھل کر چلنا ہے, بھوک بھوک کر قدم رکھنا ہے. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. دل میں جب درد ہو محبت کی طلب ہو اللہ تعالیٰ کی جستجو ہو اللہ تعالیٰ کسی بھی بہانے سے بندے کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں, اپنا دوست بنا لیتے ہیں, جیتے جی گناہوں کی آلودگی سے پاک فرما کر اس کو ولی بھی بناتے ہیں. آداب محبت, آداب معرفت اور اپنا وہ تعلق نصیب فرماتے ہیں, وہ سارے رنگ ڈھنگ نصیب فرما دیتے ہیں جو اولیاء اللہ کے ہوا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ ہی کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. تو بندے کو جب نوازنے پر آئے تو کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ دریائے نیل کے کنارے پر اپنے کپڑے دھو رہے ہیں اور دریا کے اس کنارے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا ہے. حضرت کپڑے دھوتے دھوتے دیکھا کہ کنارے پر ایک کچھوا آیا اور کنارے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا. آپ کو تعجب ہوا کچھوا یہاں قریب میں آ کے کیوں بیٹھا؟ کچھ دیر گزری تو دیکھا کہ جنگل کی طرف سے بیابان کی طرف سے بچھو آیا اور وہ آ کر کچھوے کی پیٹ پر سوار ہو گیا. بڑا تعجب ہوا کہ کچھوا آ کر پہلے سے تیار ہوا سواری بن کر, وہاں سے بچھو آیا سوار بن کے اس پہ سوار ہو گیا اور کچھوا اس کو لے کے سمندر اس کے دریا کی سطح کے اوپر چلنے لگا. بڑا تعجب ہوا کہ کیا کوئی نہ کوئی عجیب معاملہ ہونے والا ہے, میں بھی دیکھوں کہ کیا عجیب و غریب. فٹافٹ کشتی پکڑی اور اس کچھوے کے پیچھے پیچھے ہو لیے. دریا کے اس کنارے پر کچھوا پہنچ کر رک گیا, بچھو اس کے اوپر سے اترا, چلتے 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 ایک جانب پہنچا. وہاں جا کر جو منظر دیکھا تو وہاں بھی یہی منظر تھا کہ ایک گناہگار نوجوان شراب پی کر بدمست ہو کر شراب کی قے کر کے وہاں مدہوش پڑا ہوا ہے, بے ہوشی کے عالم میں گرا پڑا ہے. اور وہاں ایک سانپ اس کے بالکل نزدیک پہنچ چکا ہے جو اس کو ڈسنے والا ہے. اتنے میں یہ بچھو وہاں پہنچتے پہنچتے تیز تیز پہنچتے پہنچتے اس سانپ پر حملہ آور ہوا اور اس کو ایک ڈنک مارا, جس کی وجہ سے وہ سانپ تڑپا اور تڑپنے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ بچھو وہاں سے واپس پلٹا اور آنے کے بعد کچھوے پر سوار ہوا, کچھوا اس کو لے کے واپس روانہ ہو گیا. کچھ دیر بعد وہ نوجوان ہوش میں آیا, دیکھا تو حضرت ذوالنون مصری سامنے موجود ہے. کہا حضرت آپ یہاں کہاں؟ کہا کہ تو خدا سے غافل یہاں مدہوش پڑا ہے, تجھے معلوم نہیں کہ تیری حفاظت کی خاطر تیرے مالک نے کیا کچھ انتظام کیا کہ جس کو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا. سارا قصہ سنایا کہ میں وہاں کپڑے دھو رہا تھا, اس طرح کچھوا آیا, وہ بچھو لایا تیرے پاس, آ کر ایک سانپ تجھے ڈسنے والا تھا, اس نے اس سانپ کو ڈس کر اس کا قلقمہ کیا اور وہ واپس کچھوے میں سوار ہو کے رب ذوالجلال تیرے اس گنہگاری کے عالم میں بھی تیری حفاظت کا کتنا انتظام کر رہا ہے کہ کہاں سے بچھو کو سواری کے پر سوار کر کے تجھ تک پہنچا کے موزی جانور کا قلقمہ کر رہا ہے, اور تو ہے کہ غافل اس سے مدہوش پڑا ہوا ہے اور رونے لگا کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کی خاطر اتنے انتظامات کرے اور میں غفلت میں رہوں. بس یہی واقعہ اس کی ہدایت کا سبب بنا, حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی, معافی مانگی اور اس کے بعد ولی اللہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بے شمار واقعات تاریخ کے اندر ایسے رکھے, حقیقت کے رکھے کہ آنکھوں اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے اللہ پاک نے اس میں درس عبرت رکھے کہ جو بھی بندہ ہماری طرف چل کر آئے, ہماری طرف متوجہ ہو, ہماری رحمت چاہے تو ہم کبھی بھی اس کو محروم نہیں کرتے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم نبوت کے دروازے تو بند ہو چکا لیکن ولایت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں. جس درجے کا انسان اللہ کا دوست بننا چاہے ہر درجے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. انسان اللہ کا دوست بننے کے لیے آگے بڑھے, اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہے. تو زندگی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو اپنا دوست بنا کر دکھا دیتے ہیں کہ جو بندہ میرا دوست بننا چاہتا ہے یا اس کے اندر طلب ہو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. ہندوستان ہی کے اندر حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ جونپور کے اندر موجود تھے, تو وہاں مشہور شاعر تھے حفیظ جونپوری, وہ بھی بہت زیادہ آزاد مش تھے, شراب کباب کے عادی تھے, داڑھی بھی صاف کیا کرتے تھے, شراب بھی پیا کرتے تھے. تو حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ سے ایک ملاقات ہوئی. دیکھا تو جانتے تھے, تعارف تھا کہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے اور بہت ہائی فائی ڈگری لیے ہوئے, ایل ایل بی کیے ہوئے اور بڑی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود حال حلیہ بالکل بزرگانہ درویشانہ کہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, اللہ کی محبت دل میں سما جائے. تو وہی سادہ ٹوپی, نورانی چہرہ, صاف ستھرا لباس, اس سب کچھ تعلیم کے باوجود اپنا حال حلیہ وہی اعلیٰ اور اونچے درجے کا. ایک دن آئے اور پوچھنے لگے کہ حضرت میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی تعلیم تو بہت ہائی فائی ہے اور ڈگریاں بہت اونچے درجے کی ہیں, لیکن حال حلیہ اللہ والوں کا سا اپنایا ہوا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس بڑے بڑے علماء آیا کرتے ہیں. اللہ والوں کی عجیب شان ہوتی ہے کہ اللہ والے ان کو جو معرفت نصیب ہوتی ہے تو علماء بھی ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں. حضرت عارف بلّہ حضرت ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ جیتی جاتی مثال ہے کہ حضرت اقدس عالم فاضل تھے, حضرت ہی کی جوتیاں سیدھی کر کر کے اللہ پاک نے ولایت کے مرتبے پر پہنچایا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ, بڑے بڑے اکابرین امت حضرت عارف بلّہ کی صحبت میں آ کر دوزانوں بیٹھا کرتے تھے اور بہت زیادہ عاجزی کا پیکر. اللہ پاک کا کرم ہے کہ والد ماجد ہمیں حضرت کی صحبتوں میں لے جایا کرتے تھے باری باری, تو وہ مناظر آج بھی آنکھوں کے سامنے تازہ ہیں کہ کس طرح یہ بزرگ ہستیاں آیا کرتی تھی. حتیٰ کہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ بھی جب محفل میں تشریف لاتے تو اس طرح عاجزی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے جسے کوئی ادنا اور اعلیٰ کا مقام ہوا کرتا ہے. دیکھنے میں تعلیم دنیاوی ہے, بہت اونچے درجے کی تعلیم حاصل کی ہے, لیکن اپنی رگڑائی اور منجائی اور صفائی اور ستھرائی ایک ولی کامل سے کرائی ہے تو معرفت کا وہ مقام حاصل کیا کہ عارف بلّہ ہے. یہی تو وجہ تھی کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں جب حضرت بشر حافی حضرت امام احمد بن حنبل کی محفل میں آئے کہ محدث ہیں, وقت کے امام ہیں حضرت امام احمد بن حنبل. تقوی کے اندر کوئی شک شبہ نہیں, اونچے درجے کی ولایت کے درجے پر فائز ہیں, محدث سے وقت ہیں, لیکن عالم ہونے کے باوجود, محدث ہونے کے باوجود مسند امام احمد اتنی ضخیم کتاب لکھنے والے مصنف, اس ولی کامل کا جب سامنا ہوتا حضرت بشر حافی پر نظر پڑتی فوراً ادب میں کھڑے ہو جاتے. تو کئی مرتبہ جب آپ کے شاگردوں نے دیکھا, ایک دن کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو عالم ہیں اور محدث ہیں, بہت بڑے امام ہیں, اللہ پاک نے آپ کو جو رتبہ اور مقام عطا فرمایا, تو یہ جو بشر حافی ہے یہ تو عالم نہیں. فرمایا کہ ہم کتابوں کے عالم ہیں, وہ اللہ کے عالم ہیں, ہمیں علم ملا ہے, وراثت ملی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی, ہم اس کے امانت دار ہیں, وہ ذمہ داری ہمارے پاس ہے. لیکن یہ جو بشر حافی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے, ان کی محبت اور ان کی عظمت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے. ہر ایک کے پاس اپنے اپنے خزانے ہیں, قدر زر زرگر بدانت, قدر جوہر جوہری, قدر گل بلبل شناست, قدر عنبر عنبری. سونے کی قدر سنار جانتا ہے, جوہر اور ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت جوہری جانتا ہے, پھول اس کی قدر و منزلت بلبل پہچانتا ہے, اور عنبر مشک اس کی قدر و منزلت عنبری پہچانتا ہے. تو ہر ایک اپنے اندر الگ الگ خزانے لیے ہوئے ہیں. عالم ہے تو وہ وارث انبیاء ہونے کے ناطے اس میراث کا مالک بنا ہوا ہے, اور اگر کوئی ولی کامل ہے تو وہ معرفت کا خزانے لیے ہوئے ہیں. عالم کے پاس آئیں گے تو علم کا فیضان ملے گا. اللہ تعالی نے علم کا جو نور اس کے سینے میں اتارا ہے وہ نور منتقل ہوگا, اور عارف باللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ کی معرفت ملے گی, اللہ کی محبت ملے گی, اللہ کا تعلق ملے گا, اللہ کی یاد اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. تو ہر ایک اپنے اپنے اندر الگ الگ خزانے لیے ہوئے ہیں. ہر پھول کی الگ خوشبو ہے, ہر پھل کا اپنا الگ ذائقہ ہے. تو غرض یہ کہ حضرت امام احمد بن حنبل بھی ان کے اکرام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو یہ اپنی ذات کو ادنا اور کم تر سمجھنے کی یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے کہ انسان اونچے مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ادنا اور کم تر ہی سمجھے. خود حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ عارف باللہ ہونے کے باوجود, ولی کامل ہونے کے باوجود جب بیان فرما لیا کرتے تھے بسا اوقات تنہائی میں, جو اپنے خاص احباب ہوا کرتے تھے, علماء کی جو ایک جماعت ہوتی تھی, بعض دفعہ تنہائی کے اندر اپنائیت کے اندر پوچھا کرتے تھے, بھائی ہم نے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں کر دی, کوئی قرآن و حدیث کو بیان کرنے میں کوئی ہم سے اونچ نیچ تو نہیں ہو گئی, اگر کبھی کچھ ہو جایا کرے تو ہمیں بتا دیا کرو, چونکہ معلوم ہے کہ یہ علماء علم کا خزانہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ حدیث بیان کرتے ہوئے, کسی آیت کو بیان کرتے ہوئے کوئی نشے پہ فراز ہو جائے, تو یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں, میں تمہارا پیر ہوں, مرشد ہوں, مجھ سے غلطی نہ ہو. فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے کرے تو بتا دیا کرو. اپنے آپ کو اعلیٰ ہونے کے باوجود ادنا سمجھنے والا, یہ بھی انسان کا کمال ہے. اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ یہ عارف باللہ ہے, اللہ کو پہچاننے والا ہے, اور ہم عالم بالکتاب ہیں, قرآن و سنت کو جاننے والے ہیں. حضرت جنید بغدادی کو اللہ پاک نے وہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ ولایت کے سلسلوں کی ایک عام ترین کڑی. ایک موقع ایسا آیا مسجد میں اعلان ہوا کہ جو شخص سب سے زیادہ گناہگار ہے وہ مسجد سے نکل کھڑا ہو, کوئی موقع ہوگا, سب سے پہلے حضرت جنید بغدادی نکل کر باہر ہوگا کہ مجھ سے زیادہ بدتر اور کمتر اس مجمع کے اندر کوئی نہیں. ان کے پیر و مرشد کو بتایا گیا کہ آج تو جنید بغدادی نے اس اعلان کی پکار پر سب سے پہلے نکل کر باہر کھڑے ہوئے کہ مجھ سے زیادہ کمتر اور گناہگار اور بدترین کوئی نہیں. فرمایا کہ یہی تو وہ چیز ہے جس نے جنید کو جنید بنایا ہے, کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو غرض یہ کہ حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمہ اللہ جیتی جاگتی مثال ہے کہ بڑے بڑے علماء وقت کے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, تو وہاں بھی علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو حفیظ جون پوری نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ سادہ وضع قضا کے مالک اور بزرگانہ وضع قطع رکھنے والے اور علماء آپ کی صحبت میں آتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح ڈھل جاؤں, مجھ میں بھی کچھ تبدیلی آ جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو, ہمیں کسی سنوارنے والے نے سنوارا ہے, ہمیں بھی کسی نے بدلا ہے, تبدیل کیا ہے, تو کیوں نہ تم اسی کے پاس چلے جاؤ جس نے ہم سنورے, جس نے ہمیں بنایا, تم بھی اس کی خدمت میں چلے جاؤ. تھانہ بھون کے اندر حضرت مولانا اشرف علی صاحب ہوا کرتے ہیں, انہوں نے ہی ہمیں بنایا سنوارا, انہیں کی خدمت میں رہ کر انہیں کی جوتیاں سیدھی کر کے ہم نے یہ کچھ سیکھا ہے. تو انہوں نے رخت سفر باندھا, تھانہ بھون پہنچے. سفر کے دوران داڑھی کے شیو کچھ بڑھ چکا تھا. وہاں اطلاع ہوئی کہ حفیظ جون پوری نامی گرامی شاعر تھے آئے ہیں. آنے سے پہلے جب وہاں آرام آرام کیا, حضرت کی خدمت میں پیش ہونے سے پہلے دوبارہ سے شیو کیا, بالکل داڑھی صاف کر دی اور اس کے بعد حاضر خدمت ہوئے. حضرت نے پوچھا کہ بھائی جب اتنی دور سے آئے ہو توبہ کرنے کے لیے تو تازہ دم ابھی ابھی یہ داڑھی پر اس طرح کیوں چلا لیا؟ عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ حکیم الامت ہیں, میں مریض الامت ہوں. حکیم کے سامنے مریض کا مرض کھل کر سامنے آ جائے, اپنی اصل حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہے, کہ میری اصل حالت یہ ہے کہ شراب کا عادی ہوں اور داڑھی مونتا ہوں, اپنی اصل حقیقت آپ کے سامنے ہے, اب علاج کرنا آپ کا کام ہے. حضرت کی صحبت میں رہے, دل میں چونکہ چوٹ تو لگ چکی تھی, بزرگ کو دیکھ کر دل میں اثر ہو چکا تھا کہ تبدیلی لانی چاہیے. زندگی کب تک کی ہے, کب تک اس دھوکے میں رہیں گے کہ اپنے حال ہوئیے بدلتے رہیں, لباس پوشاک بدل کے رکھیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمہ اللہ کی زندگی کا جو آخری جمعہ تھا, اس بیان میں آپ نے مختلف انداز کی چیزیں بیان فرماتے فرماتے ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی کہ اگر کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا, کیا تم کو میری صورت سے محبت نہ تھی, کہ دنیا کے اندر تم نے میری صورت کو نہ اپنایا, تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ تو دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں, صورت بھی سیرت بھی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تم وفات پاؤ گے جس انداز میں جیو گے. جو انسان کے رہن سہن کے انداز ہیں, نیکوکار نیکوکاری کی حالت میں انتقال کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ بدکار ہوں, زناکار ہوں, گناہگار ہوں, فسق و فجور میں مبتلا ہوں, تو علیہ اعوذ باللہ اسی حالت میں دنیا سے جانا ہوتا ہے. تو جس انداز سے انسان جیتا ہے اسی انداز سے دنیا سے جاتا ہے, اور فرمایا کہ جس انداز سے تم مرو گے اسی انداز سے تم اٹھائے جاؤ گے. تو جس شکل و صورت میں انسان وفات پاتا ہے اسی شکل و صورت میں اٹھایا جائے گا. تو خدا نہ خواستہ چہرے پر سنت نبوی کا نور نہ ہو, دنیا سے رخصتی کا پیغام آ جائے اور دنیا سے جانا پڑ جائے, آخرت میں جب حوض کوثر پر آمنا سامنا ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں کہ کیا تم کو میری صورت سے محبت نہ تھی, کہ جو تم نے دنیا میں میری صورت کو نہ اپنایا, تو فرمایا کہ بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ تو ظاہر ہے کہ انسان کے پاس جواب تو کیا بنے گا, یہ تو صرف انسان کا چند روزہ زندگی کے اندر یہ اپنے نفس کی کشمکش ہے. دل کے اندر تو انسان کے ہمیشہ نیکیوں کا ابھار ہوتا ہے, اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ اچھائیاں کیا کیا ہیں, برائیاں کیا کیا ہیں. دل کے اندر تو ہر نیکی اگی ہوئی ہے, بس اس کو جسم کے ظاہر پر اگانے کی ضرورت ہوتی ہے. دل کے اندر تو مومن مسلمان ان تمام حقائق کو جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسی تھی, آپ کی سیرت کیسی تھی, آپ کے اخلاق کیسے تھے, آپ کا کردار کیسا تھا. البتہ اس کو اپنے جسم کے اوپر ڈھالنے کے اندر تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے, یہی نفس کی کشمکش ہے. یہیں پر شیطان آ کر انسان کو ورغلاتا ہے کہ ابھی تو جوان ہو, ابھی اس طرح کر لو, ابھی اس طرح کر لو. حالانکہ انسان کو پتہ نہیں کہ جوانی میں موت لکھی ہے کہ ادھیڑ عمر میں لکھی ہے کہ بڑھاپے میں لکھی ہے. تو ہمیشہ انسان کو یہی فکر دامنگیر رکھنی چاہیے کہ جائیں دنیا سے اس انداز میں کہ کم از کم یہ کہنے کے قابل تو ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. خالی ایک لیبل لگا ہوا ہو غلامیت کا اور امتی کا ناک نقشہ بنا ہوا ہو, تو امید ہے کہ اللہ پاک اسی پر نواز دیں گے. فرعون نے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے کے لیے تمام جادوگروں کو جمع کیا تھا, اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب مقابلہ ہوتا تھا تو دونوں طرف کے مقابلین کا ایک ہی انداز ہوتا تھا لباس پوشاک کا. کی آسان سی مثال, جیسے آج کل میچ ہوتے ہیں تو ایک کھلاڑی ایک ٹیم کے کھلاڑیوں کا وہ جو لباس ہوتا ہے وہ الگ, اور دوسری ٹیم کا لباس الگ، ایک کا رنگ الگ، دوسرے کا رنگ الگ. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب مقابلہ ہوتا تھا تو دو طرفہ ایک حال حلیہ اپنا کر مقابلہ کرتے تھے. تو جب وہ سارے جادوگر آ گئے اور اس کے بعد مقابلے کی تیاریاں ہوئیں تو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ کریم اللہ کو تو اپنے جیسا حال حلیہ بنانے پر آمادہ کرنا آسان نہیں، وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں جو عقیدے کے اندر ٹس سے مس ہونے والے نہیں. جادوگروں جیسے لباس پہننے والے کب تھے کہ جادوگروں جیسا حال حلیہ بنائے؟ تو جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کریم اللہ تو اپنے حال حلیہ میں رتی برابر تبدیلی کرنے والے نہیں، تو بمجبوری ان تمام کے تمام جادوگروں نے اپنا حال حلیہ حضرت موسیٰ کریم اللہ جیسا بنایا، اسی انداز کو، اسی حال حلیہ کو، اسی لباس کو اپنایا جو حضرت موسیٰ کریم اللہ کا تھا. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسی نقالی کی لاج رکھی کہ جب مقابلہ ہوا، مقابلے کے فوراً بعد اللہ پاک نے حق ان کے دلوں میں اتار دیا کہ جب حضرت موسیٰ کی لاٹھی نے جادوگروں کے تمام رسوں کو جو اجدہ بنے ہوئے تھے نگل لیا تو جادوگروں کے دل میں اللہ پاک نے حق اتار دیا، سب کے سب سر پر سجود ہو گئے اور کہا کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو گئے. تو وہ ذرا دیر کی مشابہت، وہ ذرا سی دیر کی نقالی ایسی اثر انداز ہوئی کہ وہ سب کے سب جادوگر مسلمان ہوئے. اور پھر یہ سارا کا سارا جو مقابلہ چل رہا تھا کایا پلٹ گیا کہ فرعون نے کہا کہ اچھا یہ تو تمہاری ملی بھگت ہے، تم سب نے مل کر میرے سامنے اس طرح ایک نورا کشتی کی، معلوم ہوتا ہے کہ تم سب ملے ہوئے ہو، لہٰذا میں تم سب کو کھجور کے تنوں پر لٹکا کر سولی چڑھاؤں گا. غرض یہ کہ اللہ پاک نے ان تمام کو پھر فتح بھی نصیب فرمائی، ہدایت سے نوازا. تو یہ نقالی، یہ مشابہت اتنی زیادہ کارآمد چیز ہے کہ اللہ پاک نے اس کی بڑی لاج رکھی ہے. اس نقالی کے اندر بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جلد از جلد، جتنا جلدی ممکن ہو، تو آنکھ بند ہونے سے پہلے انسان کم از کم اپنا حال حلیہ ایسا بنا لے کہ جو اسی کا مزداق ہو کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. تو اس لحاظ سے وہ حفیظ جون پوری بھی حضرت کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، اس کے بعد سے پھر نہ شراب کو کبھی منہ لگایا، نہ پھر اس طرح کبھی چہرے پر لگایا. اور چہرے پر سنت کے نور سے جا کر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو شاعر تو تھے، دیوان تو موجود تھا، تین دن تک اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں ایسا گریا تاری ہوا کہ اپنے ذہن کے اندر لوٹ پوٹ ہو کے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں مچھلی کی طرح. ادھر سے روتے روتے ادھر آ جاتے، ادھر سے روتے روتے ادھر چلے جاتے. پھر کچھ اشعار بھی کہے جن کا لب لباب یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے اندر اتنا زیادہ بھاری بھرکم ہے، وزن دار ہے کہ زمین میں دھنسا چلا جا رہا ہے، لیکن رب ذوالجلال ہے کہ وہ ستاری کے معاملے کیے ہوئے ہیں، اس نے بندے کے گناہوں کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے. اور کہا کہ یہ انداز بھی دیکھو کہ حفیظ جون پوری اشرف علی کے ہاتھ پہ بیٹھ ہو گیا، اپنی تمام زندگی کی سیاہ کاریوں کے باوجود وہ یہ ایک بہانہ لے کر اللہ کے پاس جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب گناہگاروں کو اس زندگی کے اندر بھی پاک کرنے پر آئے تو تھوڑی سی توجہ اس کی طرف کی جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کو بڑے اونچے درجے کا ولی بنا دیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور کایا ایسی پلٹ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ، ان کے ایک مرید نے ان کے سامنے کافی تعریف کی کہ حضرت آپ کی ماشاءاللہ یہ وہ اچھی اچھی خوبیاں اوصاف ذکر کیے، تو حضرت اس پہ خاموش رہے، تردید نہیں کی. تو بس یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ہاں ناقابل قبول ہوئی اور آپ کی جو کیفیات تھی، انوارات تھے، وہ سب کے سب اس پہ انقباض ہو گیا، بندش لگ گئی، طبیعت کے اندر جمود ہو گیا. وہ کیفیات، وہ بشاشت، وہ تجلیات، وہ انوارات سب موقوف ہو گئے. اپنی تعریف سنی اور خاموش رہے، اس کی تردید نہ کی، تو بس یہی چیز بندش کا سامان بنی. اب پریشان ہیں کہ یارب یہ کیا ہوا، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں. اللہ پاک نے کچھ وقت جب گزر گیا، تنبیہ کے اوپر معاملہ معافی کا آیا تو خواب دکھایا، فرمایا کہ جاؤ مدرسے کے جو بچے ہیں ان بچوں سے جا کر اپنے لیے دعا کراؤ، تب تمہاری وہی حالت واپس پلٹ کر آئے گی۔ خوش ہو گئے کہ چلو کشادگی کا راستہ تو ملا، خوشی خوشی مدرسے پہنچے جو ان کے نزدیک ہوگا۔ تو وہاں جب اساتذہ نے اور طلبا نے دیکھا، حفظ و ناظرہ کے کلاسوں کے بچوں نے دیکھا کہ حضرت باقی باللہ تشریف لائے ہیں، سارے اعزاز اکرام میں کھڑے ہو گئے کہ حضرت تشریف لے آئے آج بے موقع اچانک۔ حضرت ہیں کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، ٹپ ٹپ رو رہے ہیں، گریا تاری ہے، حیران ہے کہ یہ لوگ میری اتنی عزت کر رہے ہیں کہ اللہ والا آ گیا، بزرگ آ گیا، اور مجھے کیا کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ معلوم نہیں کہ ان بزرگوں کی طرف مجھے بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ ان بچوں سے دعا کراؤ، تب تمہاری دوبارہ سے وہ کیفیات بحال ہوں گی۔ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا بندہ اللہ کا کتنا مقبول ہے، کس انداز میں کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اس لحاظ سے ضروری نہیں کہ انسان اپنا اس اونچے کوئی مقام پر پہنچنے کے بعد ولایت حاصل کرے، عام بندگان خدا کے اندر بھی ایسے چھپے چھپے اللہ کے دوست موجود ہوتے ہیں۔ وہی کا جب دروازہ کھلا ہوا تھا، جہاں بجا ایسی چیزیں بشارتیں آتی تھی کہ سیدھے سادے صحابہ بھی دنگ رہ جاتے تھے کہ اچھا ہمارے اللہ تعالیٰ کے اتنا مقام۔ حضرت ابو ذر غفاری کا تو میں نے کئی بار آپ کو سنایا، حضرت جبریل امین کے بارے میں فرمایا کہ یا رسول اللہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں، فرمایا کہ ہاں آپ ان کو کیسے جانتے ہیں، فرمایا کہ آپ مدینے والے ان کو جتنے نہیں جانتے اس سے زیادہ آسمان والے فرشتے ان کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کا ہر زمانے میں ہر دور میں اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی تعلقات ہوتے ہیں، خصوصی انداز، خصوصی معاملات ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ آسمان والوں میں اتنے معروف اور مشہور ہیں، اور میں کہ ایک تو یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھتے ہیں، تواضع کے پیکر ہیں، سب سے زیادہ اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ سورہ اخلاص سے ان کو والہانہ محبت ہے۔ سورہ اخلاص جو توحید لبریز ہے، اس سے والہانہ محبت کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے مقبول ہیں، آسمان والے فرشتے بھی ان کو جانا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جبریل امین آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے سلام کہلوایا ہے عبی ابن کعب کو اور پیغام بھیجا کہ آپ عبی ابن کعب سے کہیں کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں اور آپ کو تلاوت سنائیں۔ آپ نے حضرت عبی ابن کعب کو بلوایا، اللہ کا سلام کہا اور پیغام بتایا، تو حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے اوسمانی ربی، کیا میرے رب نے میرا نام لے کر مجھے پیغام دیا ہے؟ اور میں کہ ہاں تمہارے رب نے تمہارا نام بنام سلام اور پیغام بھیجا ہے۔ گریہ تاری ہو گیا، لگے ہچکیاں بن گئی کہ کہاں میں اور کہاں رب ذوالجلال آج سے میرے لیے پیغام اور سلام بھیج رہے ہیں۔ تو ہر زمانے میں اللہ کے چھپے رستم بندے موجود ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی ادائیں ہیں، اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے فریاد کے سلسلے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا وہ چرواہا جو پکار رہا تھا، اے اللہ تو میرے سامنے آ جا، میں تیرے سر کی مالش کروں، میں تیری جوئیں ڈھونڈوں، میں تیرے سر میں کنگھا کروں، میں تیرے ہاتھ پاؤں دباؤں۔ حضرت موسیٰ نے سن لیا تو ناراض ہوئے، جھاڑ پلائی کہ نالائق کیا باتیں کرتا ہے۔ وہ بیچارہ بڑا دل شکستہ ہوا اور دور چلا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ نے ہمارے بندے کو ہم سے کاٹ کے دور کر دیا، ہم نے تو آپ کو ہمارے بندوں سے اپنے آپ کو ملانے کے لیے بھیجا تھا نہ کہ کاٹنے کے لیے۔ ہمارے ہر بندے کے اپنا اپنا انداز ہے، ہمیں اس چرواہے کا یہی انداز پسند ہے کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے اپنے انداز سے ہم سے بات چیت کیا کرتا تھا۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی، ہم نے تو آپ کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے۔ اس بندے کی یہی ادا ہم کو پسند تھی، یہی انداز، یہی مناجات پسند تھی کہ وہ ہم سے اسی طرح باتیں کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ دوبارہ اس کی تلاش میں نکلے، جا کے اس کو تلاش کیا، کہا کہ اے بندے جس انداز سے تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا تھا اسی طرح باتیں کرتا رہا، کرتے رہا کر، اللہ تعالیٰ کو تیرا یہی انداز پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے الگ الگ معاملات ہیں، نہ جانے کون سے بندے کی کون سی ادا اللہ کو پسند ہو۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ رجوع اللہ کی کوشش کرے، گناہوں سے جیتے جی دوری کے اللہ پاک نے ایسے پیارے اسباب رکھے، ایسے پیارے سامان رکھے کہ جیتے جی ہی انسان گناہوں سے دور رہ کر اپنی خواہشات کو چکنا چور کر کے وفاداری کا ثبوت دے دے، تو اللہ تعالیٰ بھی ولایت کے درجے پر فائز فرما دیں گے، ولی بھی بنائیں گے، آداب ولایت بھی سکھائیں گے، محبت بھی سکھائیں گے، محبت کے آداب بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا رہے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر بندے کے مطابق بندے کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے فرمایا کرتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, زندگی بڑی تیزی کے ساتھ روان دواں ہے. چراغ جس طرح موم بتی جل رہی ہے اور گھل رہی ہے, لمحہ بلمحہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہے ہیں زندگی کے دن ختم. کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی, ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے لیکن پھر آخر کار ٹھنڈا ہو کر غروب ہو جاتا ہے. ہماری زندگی کا سورج طلوع تو ہو چکا ہے, غروب کی طرف جا رہا ہے. غروب ہونے سے پہلے رجوع اللہ کی ضرورت ہے, اللہ کی محبت سمیٹنے کی ضرورت ہے, اللہ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام ان احکامات کو دل و جان سے محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, جذبوں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ناز اور انداز کو اپنا آتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بندے کی ساری مشکلات بھی آسان فرماتے ہیں, گناہوں سے اس کو بیزار بھی فرماتے ہیں, گناہوں سے دور بھی رکھتے ہیں, گناہوں سے اس کو بری بھی فرما دیتے ہیں. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں. باقی یار زندہ صحبت باقی, انشاءاللہ آئندہ کچھ اسباب مزید باقی رہے گا, انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں اس کی تکمیل کریں گے. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. اے اللہ, سب سے بڑی نعمت آپ نے ایمان کی عطا فرمائی, ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائی ہے, شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی ہے, ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, نا قدری سے بچائیے, محرومی سے بچائیے, اے الہ العالمین نادانی سے بچائیے. یہ ایمان کی دولت اتنی اونچی دولت ہے کہ جو آپ نصیب والوں ہوئی کو عطا فرماتے ہیں. اے اللہ, دل و جان سے اس کی قدر کرنے والا بنائیے, شکر گزاری عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, نعمت اسلام جو آپ نے عطا فرمائی, زندگی کے ایسے پیارے طریقے عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی محبت نصیب ہوتی ہے, آپ کی رضا ملتی ہے. اے الہ العالمین, کامل مکمل اسلام کے طور طریقوں کو اپنا کر دیندار بنا دیجیے, متقی اور پرہیزگار بنا دیجیے, زندگی بھر کے ہمارے تمام قصور و خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اے الہ العالمین, ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن آپ کی رحمت بہت وسیع ہے, آپ گناہگاروں کو لمحے بھر میں معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیتے ہیں. اے الہ العالمین, مبارک لمحات کے اندر ہم اپنی زندگی کی تمام خطائیں اور قصور آپ کے سامنے رکھ کر سچے دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں. اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک. اے اللہ, آپ ہماری زندگی بھر کی تمام خطائیں اور قصور معاف فرما دیجیے, وہ تمام خطائیں جو ہم نے جان بوجھ کر کی یا بھول کر کی, کھلم کھلا کی یا چھپ کر کی, جو ہمیں یاد ہو نہ یاد ہو, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, تمام خطائیں اور قصور معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجیے. اے الہ العالمین, رحمت کے سمندر میں ہمیں ڈبو دیجیے, رحمت کی بارشیں برسائیے, انوارات اور تجلیات کے ظہور فرمائیے. اے الہ العالمین, گناہوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے, پاکیزہ سوچ نصیب فرمائیے, پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائیے, پاکیزہ صحبت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, قدردان بنائیے, شکر گزار بنائیے, اپنے قریب بندوں میں داخل اور شامل فرما لیجیے, وفا شعار بنائیے, دین کا خادم بنائیے, دین کا حافظ بنائیے, دین کا محافظ بنائیے. اے الہ العالمین, دین کا رہبر اور رہنما بنائیے, دین کا قاصد اور مبلغ بنائیے. اے الہ العالمین, دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول اور منظور فرما لیجیے. اے الہ العالمین, ہمارے گھروں کو بھی رحمتوں کا گہوارہ بنائیے, خوشیوں کا گہوارہ بنائیے, اعمال صالحہ کرنے کے اندر ہم سب کے گھر والوں کو گھر کے اندر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والا بنا دیجیے, نمازی اور پرہیزگار بنا دیجیے, دیندار بنا دیجیے. اے الہ العالمین, ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی اچھا فرما دیجیے. اے اللہ, زندگی بہت محدود محدود ہیں، اس محدود لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارا ظاہر بھی سنوار دیجیے، باطن بھی سنوار دیجیے، صورت اور سیرت ایسی اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے پھرتے غلام بن جائے، اور اے الہ العالمین اس کا مزاج بنا دیجیے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، ہمیں چلتا پھرتا حضور کا سچا متبع سنت بنا دیجیے، سچا غلام بنا دیجیے، اے الہ العالمین سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیجیے، گناہوں سے دوری نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین ہماری تمام مشکلات آسان فرمائیے، مصائب سے نجات نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین ہمارے علاقے میں اور شہر بھر میں پانی کی قلت چل رہی ہے، پانی کی قلت کو ختم فرمائیے، رحمت کی بارشیں برسائیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلائیے، اے الہ العالمین زمین کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے، پانی نیچے سے نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے، اے اللہ ہماری شہامت اعمال کو معاف فرما کر اپنی رحمت کو متوجہ فرما دیجیے، پانی کی قلت سے بھی بچائیے، پانی کی کثرت کے نقصان سے بھی بچائیے، اے الہ العالمین تمام کی تمام شرور و فتنوں سے، تمام ارضی اور سماوی آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات اور سانحات اور بلیات سے، دھماکوں سے، غرق و حرق سے، زلزلوں سے، طوفانوں سے، آندھیوں سے، اے الہ العالمین ہر قسم کی آفات اور نقصانات سے ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو حفاظت نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے، اے الہ العالمین آپ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، جتنے بھی مقروض حضرات ہیں قرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے، جتنے بھی گھروں میں رشتوں کے لیے پریشانیاں ہیں نیک سال رشتے مقدر فرما دیجیے، اے الہ العالمین تمام بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین تنگ دستوں کو فراوانیاں نصیب فرمائیے، رزق حلال بابرکت طریقے سے نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین اعمال صالحہ اور تقوی کے ذریعے ہمیں دینداری نصیب فرمائیے، رزق حلال کے ذریعے ہمیں مالداری نصیب فرمائیے، ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے الہ العالمین رش رش کے خوب خوشحال زندگی نصیب فرمائیے، ہمارے شہر کو بھی، ہمارے ملک کو بھی امن و امان کا گہوارہ بنائیے، اسلام کا قلعہ بنائیے، پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے، خوشیاں ہی خوشیاں اور امن و امان اور سلامتی عطا فرمائیے، اے الہ العالمین آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت اور مراد کو ہماری تمنا اور امید سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے، ہم سب کو با مراد فرما دیجیے، نہ مرادی سے بچا لیجیے، نہ کامی سے بچا لیجیے، ہم سب کو کامیاب اور کامران فرما دیجیے، ہم سب کی عمر دراز فرمائیے، ہمارے بڑوں کے سائے تا دیر خوشیوں کے ساتھ صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ قائم اور دائم رکھیے، اے الہ العالمین ہم سب کو اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائیے، فراوانیوں کے ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ، خوشیوں اور سلامتیوں کے ساتھ، رچ رچ کے خوشحال زندگی ہم سب کو نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو کچھ نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اپنی طرف رجوع نصیب فرمائیے، اپنی معرفت نصیب فرمائیے، اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنا سچا دوست بنا لیجیے، اپنا پکا دوست بنا لیجیے، اپنے گھر کے ساتھ جو تعلق آپ نے نصیب فرمایا مرتے دم تک یہ تعلق جوڑ کے رکھیے، کبھی بھی اپنے گھر سے تعلق توڑنے نہ پائے، او الہ العالمین ماہ مبارک کی آمد ہے، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک نصیب فرمائیے، خوشیوں کے ساتھ نصیب فرمائیے، سعادتوں کے ساتھ نصیب فرمائیے، اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ نصیب فرمائیے، خوشگوار موسم کے ساتھ نصیب فرمائیے، نیکیوں کی توفیق کے ساتھ نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین رجب اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنائیے، ماہ رمضان ہم سب کو نصیب فرمائیے، امت مسلمہ کو نصیب فرمائیے، رمضان المبارک کی تمام خوشیاں ہم سب کو، ساری امت کو نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین آپ ہم سب سے راضی ہو کر ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين